بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اهل سنة والجماعت كعقيدة قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان ایمان پر بات کر رہے تھے، آخرت پر ایمان کے متعلق پچھلے درس میں ہم نے قیامت کی بڑی نشانیاں کے درس کا آغاز کیا تھا. پچھلے درس میں ہم نے دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بات کی تھی، اور آج کے درس میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے تیسری نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. یاجوج اور ماجوج آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، انسان ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں. ان کے بارے میں مختلف کہانیاں اور افسانے مشہور ہوئے، لیکن حقیقتاً یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے ہیں. کتنے بیٹے تھے جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے؟ نام آتے ہیں حام بن نوح، سام بن نوح، اور یافث بن نوح علیہ الصلاۃ والسلام. حام کی اولاد ہیں کالے، جتنے بھی کالے موجود ہیں، اور ہمارا شمار بھی کالوں میں ہوتا ہے. گورے کہتے ہیں یہ کالے ہیں. سام کی اولاد ہیں، یہ انگریز سارے. یافث کی اولاد ہیں کون؟ چینی جاپانی، پینے لوگ جو ہیں. یافث کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. ایک حصہ تو اس دنیا میں آیا ہے، موجود ہے آج بھی، اور وہ ہیں یہ چینی جاپانی لوگ، پینے لوگ جو ہیں. لیکن جو دوسری قوم ہے یافث کی اولاد میں سے، بہت ہی زیادہ خطرناک لوگ تھے، بدکار لوگ تھے، دنیا کے لیے مصیبت بن چکے تھے. اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس دنیا پر یہ تھا کہ ان کو دنیا سے الگ کیا جائے، ورنہ یہ تو ان کا آغاز تھا. جیسے کہ آپ سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں، سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ذو القرنین جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں، نیک اور صالح انسان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، ایسی کرامت تھی ان کی کہ وہ لمحوں میں مشرق میں پہنچ جاتے تھے، مغرب میں پہنچ جاتے تھے. تو جب ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ قوم موجود تھی، تو اس بستی کے لوگ بہت کچھ نہ جانتے تھے، یعنی زبان ان کی بڑی عجیب و غریب تھی. بیچ میں تقریباً 20 یا 30 لوگ آئے جو ترجمہ کرتے تھے، تب ان کی کچھ سمجھ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں اس پہاڑوں کے بیچ میں سے جو بہت فساد برپا کرتے ہیں، تو ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ مال دینا چاہتے ہیں، ہماری مدد کیجئے، ان کو روکنا ہے. تو ذو القرنین نے رحمہ اللہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس بہت ہے، آپ لوگ میری مدد کریں کہ ہم ایک دیوار بنائیں، اور اتنی مضبوط دیوار ہو کہ یہ دیوار توڑ نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، سب لوگوں نے اکٹھے مل کر ایک دیوار بنائی. پھر اس دیوار میں پگھلا ہوا تانبا کو ڈالا گیا، پھر اس کو آگ لگا دی گئی. جب وہ جم گیا تو پتھر اور تانبا مکس ہو کر ایک دیوار بن گئی، اور اس دیوار سے یاجوج ماجوج کا نکلنا محال ہو گیا. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يظهروه اوپر سے چھلانگ لگانا ممکن نہ تھا ان کے لیے, نہ کر سکے, اور سوراخ بیچ میں کر کے نکل لیتے. نقب, نقب کہتے سوراخ کرنے کو, اور ظہور کہتے اوپر سے پھلانگنے کو. تو نہ وہ پھلانگ سکے اوپر سے اور نہ ہی سوراخ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فسادیوں کو اس دنیا سے دور کر دیا, ان کے شر سے اس دنیا کو محفوظ کر دیا. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہے, آج بھی موجود ہے, لیکن کہاں پر ہے اللہ اعلم. لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے, لوگ تو چیوٹو کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج کل سیٹلائٹ کے ذریعے. ہم کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی آپ لوگوں کی آپ ایجاد کر دیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے سامنے کسی کی ٹیکنالوجی نہیں چلتی. ہمارا ایمان ہے یہ. یا اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دن کو نکلتے سورج نہیں ہے تو میں مان سکتا ہوں, یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ یجوج موجود نہیں ہے. کیوں؟ یہ سورج ہے جو چمک رہا ہے, یہ مجھے کسی نے بتایا ہے؟ کہاں سے پتا چلا کہ یہی سورج ہے؟ جو یہ مشہور معروف ہے یہی سورج ہے نا, لوگوں سے پتا چلا کہ یہ سورج ہے. لیکن یہ کس نے فرمایا کہ یجوج موجود آئیں گے؟ وحی کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن لوگ دل کو, یقین کو, ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بہرحال, اور یہ بھی معلوم ہے کہ مشرق میں کسی دو پہاڑوں کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. اور مزید تفسیر کے لیے سورۃ کہف کی آپ تفسیر ابن کثیر و بجیر طبری پڑھ لیں, زیادہ نہیں ہے, دو تین صفحے پڑھ لیں آسانی سے انشاءاللہ. ان کی صفات میں, ان کی صفات متعلق بہت ہی زیادہ لوگوں نے لکھا ہے, لیکن جو صحیح روایات میں اور معتبر علماء نے بیان کیا ہے میں وہی بیان کرتا ہوں. بہت عجیب و غریب بعض علماء نے صفات لکھی ہیں جو سچائی سے بالکل دور ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قد بالکل چھوٹے ہیں, ایک بالشت یا دو بالشت کے برابر اتنے چھوٹے قد ہیں ان کے, یہ بات درست نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ایک کان کو بچھونا بناتے ہیں نیچے اور ایک کان کو اوڑھنا بناتے ہیں اوپر پہن لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ کسی روایت میں ثابت نہیں ہے. اور کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وحی کے ذریعے ہمیں ملی ہیں, تو دین کے متعلق جتنی بھی باتیں ہوں قاعدہ یہ ہے, کیونکہ یہ اس کا تعلق ہے کس سے؟ غیب سے. اور غیب ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے کیا ہم نہیں جانتے, صرف اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ یجوج ماجوج آئیں گے, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان ہے, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسی صفات ہے جس کی دلیل ہے اور معتبر علماء نے بات بیان کی, تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہر شخص اپنی طرف سے کوئی صفت بنا لے اپنے قصے کو زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے, تو یہ بات درست نہیں. اس میں مجھے جو قصے سناتے اس کے متعلق مجھے کہانی قصہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل اور امام یحیی بن معین ایک سفر پہ گئے, تو نماز پڑھی, نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, قصاص, قصے سنانے والا, اور اس نے بات شروع کی لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر اور روایت بیان کی, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, احمد بن حنبل, یحیی بن معین, فلاں فلاں, دونوں کا نام لے لیا. روایت یہ تھی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ سے ایسا پرندہ بنائے گا جس کی 70,000 پر ہوں گے, 70,000 چونچ ہوگی, 70,000 ہاتھ ہوں گے یعنی پاؤں ہوں گے, اور اس طریقے پڑھتا گیا, اور ہر ایک میں ایک ایک کا ثواب ہے, یا آپ ضربے دیتے جائیں پتہ نہیں کتنے ثواب ہوں گے. تو اس کو اشارہ کیا احمد بن حنبل نے, بلایا, اس نے کہا میری بات سنو, یہ آپ کو کس نے بتایا جو ابھی آپ نے روایت بیان کی ہے؟ ابھی یہ روایت یعنی حدیث ہے, تعجب کی بات دیکھیں, یہ آپ کس نے کہا کہ ہم نے کس سے سنا؟ انہوں نے کہا فلان ہے فلان سے, پھر احمد بن حنبل ہے, پھر یحیی بن صاحب. انہوں نے دیکھو میں احمد بن حنبل, یہ میرے ساتھ یحیی بن معین ہے, اللہ کی قسم ہم نے کبھی یہ سنا نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی کہتا تھا کہ دنیا میں بیوقوف لوگ نہیں ہیں، دنیا میں صرف آپ دو ہی احمد بن حنبل احمد معین ہیں، بس آپ سے کوئی احمد بن حنبل نہیں ہے، میں تو کسی اور کی بات کر رہا تھا، آپ تھوڑی ہوں. تو جو قصے سناتے ہیں وہ اپنی اپنی باتیں بیان کرتے ہیں اور حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہیں، لیکن جو اہل حق ہیں وہ ہمیشہ دلیل کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چلنا جانتے ہیں صرف قرآن و سنت کے ساتھ، جیسے جہاں موڑتے ہیں وہاں پر مڑ جاتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. آپ گھر جانا چاہتے گاڑی پہ ہیں، دائیں بائیں جانا، کس نے آپ کو بتایا کہ دائیں جاؤ یا بائیں جاؤ؟ گھر کی جگہ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہاں پر جانا ہے. اگر جنت کی جگہ میں جانا ہے تو دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے، اپنی آپ کی عقل کے طریقے سے آپ نہیں جا سکتے کبھی. تو جہاں پر قرآن و سنت آپ کو موڑے مڑ جاؤ، یہی صراط مستقیم ہے. واپس آتے ہیں درس کی طرف معذرت کے ساتھ. تو بہت سارے قصے اور افسانے تھے جو باطل تھے. اب وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں کہ صحیح روایت میں نہیں آیا، ان کی شکلیں کیسی ہیں. جو روایت میں نے بیان کی ہے ضعیف ہے، یعنی وہ ایک کان چھوٹا، ایک کان نیچے، ایک کان اوپر، بڑے کان ہیں، چھوٹے قد ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں حقیقت میں وہ آئیں گے نہیں، یہ جراثیم ہیں، جو بیکٹیریا موجود ہیں یہی ابھی جو موجود ہیں. یہ بھی بات غلط ہے، بیکٹیریا تو آج بھی موجود ہے کہ نہیں، جراثیم ہے کہ نہیں میرے بھائی، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں؟ دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ تینوں کا تعلق ایک ساتھ ہے. جس میں نے پہلے بیان کیے تھے پچھلے درس میں، اس سے پہلے والے درس میں، کہ جو بڑی 10 نشانیاں ہیں وہ ایک ہار کی مانند ہے. جیسے ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے اور موتی گرنا شروع ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرے بعد تیسرا، اسی طریقے سے ایک بڑی نشانی ختم نہیں ہوگی، اسی کے آخری زمانے میں اس کے بعد والی نشانی کا آغاز ہو جائے گا. بعض لوگوں نے یہ بھی غلط سمجھا ہے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، یہ گزر چکے ہیں. اور یجوج ماجوج کون تھے؟ تتاری تھے، جو جنہوں نے طرح طرح کے ظلم برسائے امت پر. ان کے ظلم کو دیکھ کر بعض علماء نے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی یجوج ماجوج تھے. اس سے بڑی قیامت کیا ہے کہ امت پہ کہ زندہ جلا دیتے تھے 10 لوگوں کو پکڑ کے، اسے ذبح کر دے، روڈ کے اوپر ذبح کر دیتے تھے. بہت ظلم کرتے تھے، گھروں کے اندر لوگوں کو جمع کر کے آگ لگا دیتے تھے. تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہی یاجوج و ماجوج ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ وہی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نازل نہیں ہوئے اور نہ ہی دجال کا خاتمہ ہوا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور دنیا کو اس کے شر سے نجات مل جائے گی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ حکم دیں گے کہ میں نے اب ایسے بندے نکالے ہیں، یہ خبر دیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے ایسے بندے نکالے ہیں جن کا سامنا اور مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دجال کو تو آپ نے قتل کر دیا، آپ کو میں نے اجازت دی تھی اور یہ طاقت بھی دی تھی، لیکن یاجوج ماجوج کا سامنا آپ بھی نہیں کر سکتے. تو بس لوگوں کو، تو لوگ کیا کریں گے پھر، کہاں جائیں؟ بس لوگوں کو پہاڑوں پر لے کر جاؤ اور پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہیں، دو طرف پہاڑ ہیں بہت بڑے، بیچ میں دونوں کی دیوار ہے، نہ وہ پہاڑ کے اوپر سے جا سکتے نہ وہ دیوار توڑ سکتے ہیں. پہاڑ پر جانا بہت مشکل ہے، دیوار توڑ ان کے لیے آسان ہے، اس لیے وہ دیوار کو توڑنے میں لگے ہیں، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. وہ سارا دن دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی غلط فہمی ہوئی بعض لوگوں کو، کہتے ہیں زبان سے چاٹتے ہیں. سنو گے بات جاہل ہو سو آپ لوگوں نے، زبان سے چاٹتے نہیں ہیں، وہ توڑتے ہیں جیسے کہ دیوار کو توڑا جاتا ہے. اگر اس دیوار کو آپ زبان سے چاٹتے جائیں یہ ٹوٹے گی کیا؟ تانبے کی تو دور کی بات ہے، پتھر کی بھی دور کی بات ہے، اس کو آپ ہزار سال چاٹتے رہے کیا فرق پڑے گا اس دیوار پہ؟ تو میرے بھائی یہ چاٹنے والی روایت نہیں، سب من گھڑت روایات ہیں، لوگوں نے صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے غلط عجیب غریب قصے لوگوں کو سنائے، لوگوں کو اچھے لگے. اب مثال اچھی نہیں، میں دینا بھی نہیں چاہتا ہوں. شادی میں کیا ہوتا ہے، میرا سے آتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، جو وہ گانا گانا گاتا رہتا ہے، وہ اسے پیسے دیتے رہتے ہیں. یعنی بعض لوگ اس طریقے سے، یعنی دیکھ، یاد رکھے کہ یہ جو شریعت ہے اس کی حدیں لگائی گئی ہیں، یہ کوئی اپنی بزنس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جو حق بات ہے وہ حق بات بیان کرو، ادھر ادھر کے مار کے لوگوں کو، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے یا ان کے ذہن سازی کرنے کے لیے کہ بھئی لوگ دیندار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. باطل سے کبھی حق کی طرف دعوت نہیں دی جا سکتی. اگر آپ دعوت دینا چاہتے تو حق طریقے سے حق کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے. اگر باطل کے ساتھ حق اور باطل دونوں مل گیا تو اب حق نہیں رہتا پھر حق. بہرحال تو دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں، صبح آ کے پھر توڑیں گے، صبح آتے پھر دیوار وہی کی وہی، پھر شروع سے توڑتے ہیں، پھر شام ہو جاتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں کہ صبح مکمل کریں گے، مکمل نہیں کر سکتے. ان کا سردار، جب اللہ تعالیٰ دیوار کو توڑنا چاہے گا ان کے ہاتھوں، ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ کل ہم اسے توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس انشاءاللہ کی برکت سے ان کو توفیق دے گا کہ وہ دیوار توڑیں گے. ان کے لیے تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن دنیا کے لیے مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ وہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. جیسا ابھی میں بیان کروں گا، دیوار توڑیں گے اور نکلیں گے. جی جی ہاں، جب ان شاء اللہ نہیں کہ دیوار واپس آ جاتے ہیں، جب انشاءاللہ کہیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ڈالا ہی نہیں، اللہ اعلم، ظاہر بھول جاتے ہوں گے. نہیں، یہ روایت آگے آئیں گی، یہ دلائل پورے بیان کروں گا انشاءاللہ، جتنی باتیں ہیں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ، روایات اور دلائل سب کے، کیونکہ ان تینوں کا تعلق آپس میں ہے، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج و ماجوج، ان سب کی روایات میں اکٹھے بیان کروں گا انشاءاللہ. جب وہ نکلیں گے بہت ہی زیادہ تعداد میں ہوں گے، اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ بحیرہ طبریہ، ایک جھیل ہے طبریہ کے نام سے شام میں، پوری جھیل پی لیں گے وہ. یعنی جو پہلے آئے گا وہ کہے گا پانی ہے آؤ پیتے ہیں، پہلا جو نکلے گا، پیتے پیتے جو آخری آئے گا کہے گا یار یہاں پر تو پانی ہوا کرتا تھا، اس کو باری نہیں ہوگی پانی پینے کی، اتنی تعداد میں زیادہ ہوں گے. اور قتل وغیرہ شروع کر دیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں بندے کو کھائیں گے، وہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن قتل ضرور کریں گے. کھانے کی روایت کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن قتل زیادہ کریں گے. وہ اتنی قتل غارت ہوگی کہ زمین خون سے بھر جائے گی. جو مومن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے جائیں گے. پہاڑ کے اوپر جا نہیں سکتے، بس پتھر مارتے ہیں، وہ انتظار کریں گے کہ نیچے تو اتریں گے، پہاڑ پر کب تک رہیں گے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کبھی تو نیچے آئیں گے، اور ان کا گھیرا ہو جائے گا، محاصرہ ہو جائے گا پہاڑ کے اوپر. مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پیاس اور بھوک کی شدت بڑھ جائے گی، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں بچے گا. یعنی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ہڈیاں چوسنے پر آ جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، ایسا مشکل وقت ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ نجات کا ذریعہ تو ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم تو اوپر تو آ گئے، یہاں پر بھی تو موت ہے، نیچے وہ مارتے تھے، یہاں پر بھی تو مر رہے ہیں ہم لوگ. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنتے، استجابت کرتے ہوئے سننے کے بعد ایک ہی رات میں سب کو ایک ہی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، یجوج ماجوج کو، گردن کے پیچھے ایک پھوڑا نکلے گا اور اسی سے ان کی وفات ہو جائے گی، ایک ہی وقت میں وہ مر جائیں گے. جب وہ مر جائیں گے زمین بھر جائے گی. اب لوگ تو ہیں، اب ان کو کہاں کریں ہم؟ اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ لوگوں کے لیے ان کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا وہاں سے. جو جانور ہوں گے ان کی لاشوں کو کھا کر تگڑے ہو جائیں گے، پھر بھی زمین ویسی کی ویسی بھری رہے گی. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرما. اتنی بدبو ہو جائے گی کہ زمین پر رہنا محال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر بھی جو باقی ٹکڑے بچیں گے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور ایسی عظیم بارش ہوگی کہ زمین کو دھو دے گی، دھل جائے گی اور صاف ہو جائے گی. جو بچے کو ٹکڑے ہوگا اور خون ہوگا، جو بھی ہوگا، جو بھی وہاں پر فساد اور گندگی ہوگی، سارا کا سارا وہ سمندر کی طرف چلا جائے گا اور زمین پاک اور صاف ہو جائے گی اور دنیا کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا جائے گا. یہ تھی یجوج اور ماجوج. اس کے بعد زمین زرخیز ہو جائے گی ان کے مرنے کے بعد، خاتمے کے بعد اتنی زیادہ زمین زرخیز ہوگی جسے ہم پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ ایک انار ایک قوم کو کافی ہو جائے گا، ایک گروہ کو کافی ہو جائے گا. ایک انار، بکری کا دودھ پورا گھرانہ پیے گا، ایک بکری کا دودھ ایک وقت کا، ایک اونٹ کا دودھ پوری جماعت پیے گی، پوری قوم کو کافی ہوگا. اتنی امن و امان ہوگا، زمین زرخیز ہو جائے گی، لوگ پھر سے سکھ کا سانس لیں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں، یعنی یہ خیر و برکت جو ہے صرف 7 سال رہے گی. 7 سالوں کے بعد پھر ایک اور بڑی نشانی، ایک اور بڑی مصیبت اس دنیا میں آئے گی. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. 3 بڑے خصوفات آئیں گے. زمین پر سے 3 مختلف جگہوں پر زمین دھس جائے گی مکمل طریقے سے. زلزلہ نہیں ہوگا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا زلزلہ آئے گا. زلزلے تو آج بھی آ رہے ہیں چھوٹے موٹے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. لیکن زمین کے دھسنے کا مطلب ہے کوئی بڑا شہر یا چھوٹا ملک زمین دوز ہو جائے گا اور زمین میں غرق ہو جائے گا. ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیر عرب میں ہوگا. ٹائم کافی ہو گیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ میں 3 خصوفات کی بات کروں گا اور جو یہ پیچھے 3 یا 4 دروس گزرے ہیں ان کے متعلق جو دلائل ہیں میں وہ بیان کروں گا. کیا خیال ہے، ایسے کریں یا سب کے اکٹھے آخر میں دلیل بیان کر دیں؟ 3 کا بھی اکٹھا کر دیں اگلے درس میں، یا چاہے تو 10 نشانیں پوری مکمل کر دوں اور جو بھی دلائل ہیں اکٹھے میں بیان کر دوں ساری ایک یا 2 درس میں. ہاں مشکل ہو جائے گا. چلو ان کی دلائل اگلے درس میں بیان کرتے ہیں. یہ چار باتیں بیان کی ہیں، 4 بڑی نشانیاں. 4 نہیں بلکہ کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. سب سے پہلی نشانی امام مہدی چھوٹے نشانوں کی سب سے آخری بڑی نشانی ہے. امام مہدی بڑی نشانی نہیں ہے، چھوٹے نشانیوں کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ امام مہدی کے زمانے ہی اس احساس میں نازل ہوں گے. تو سب سے پہلی نشانی ہے دجال کا نکلنا، دجال. پھر دجال کے خاتمے کے لیے نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یجوج موجود نکلیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. پھر 3 خصوفات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیر عرب میں. تو یہ کتنی ہوئی ٹوٹل؟ 6 نشانیاں ہیں. ان چھ نشان متعلق جو بھی دلائل ہیں انشاءاللہ اگر درس میں بیان کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال ہے؟ تعداد بڑھے گی. یہ قوم کا نام ہے, قوم اس نام سے معروف ہے, یاجوج اور ماجوج. کہا جاتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے, ان کی اولاد آئی ہے یاجوج اور ماجوج. بس مختلف کہاوتیں ہیں لیکن یہ قوم کا نام یہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہیں سارے. دو ہیں یاجوج اور ماجوج, یاجوج و ماجوج اکٹھے. ہماری انڈیا پاکستان میں اذان کی آواز مختلف اوقات پر ہوتی ہیں, کبھی دیر سے کبھی جلدی, کیونکہ وہاں لوگوں کے منہج اور فرقے الگ اور مختلف ہیں, کوئی بریلوی تو کوئی شیعہ. تو اس وقت ہم کیا کریں, واضح کریں. نماز کے اوقات کی بات ہم کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ اگلے دروس میں. نماز کا وقت معروف ہے, بریلوی حضرات جب اذان دیتے ہیں یا دیوبندی, جتنی بھی مختلف گروہ ہیں ان کا اختلاف جو ہے, یعنی احناف کے نزدیک اور جو چار امام ہیں ان کے نزدیک جو اختلاف ہے وہ وقت کے اندر ہی ہے. یعنی وقت مقرر وقت سے پہلے کوئی نہیں دیتا, یاد رکھیں, مقرر وقت کے شروع میں یا اس کے آخر میں یا درمیان میں, یہ فرق ہے. اور کوئی بھی اگر اذان دیتا ہے, اذان کی نشانیں رکھی گئی ہیں, یاد رکھیں. اس لیے اذان کو تعین جو ہے, مؤذن اذان کب دیتا ہے؟ اپنی مرضی سے دیتا ہے. یعنی ایک حنفی مؤذن ہے اور ایک شافعی مؤذن ہے, ایک مالکی ہے ایک حنبلی ہے, وہ اپنی مرضی سے اذان دیتے ہیں یا کوئی خاص مقرر چیز کو دیکھ کے دیتے ہیں؟ اگر درست میں تفصیل آئے گی کہ سایہ کو دیکھتے ہیں دن میں, اور مقرر خاص وقت ہے شام کے وقت, زہر کا وقت ہے جب زوال شروع ہوتا ہے. زوال کہتے ہیں اگر آپ کوئی شاخص کوئی چیز زمین پر رکھ دیں, کوئی لاٹھی زمین پر آپ جو ہے سیدھے رکھیں, جب اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ سورج آسمان کے درمیان میں ہے. جو ہی سورج مغرب کی طرف تھوڑا سا ہلتا ہے, سایہ مشرق کی طرف شروع ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں زوال. اب زہر کا وقت شروع ہو گیا. مؤذن کیا کرتا ہے, پچھلے زمانے میں وہ لکڑی رکھتا تھا اسے اور اسے جا کے دیکھتا تھا. جب سایہ مشرق کی طرف شروع ہو جاتا تھا, اس کا مطلب ہے زہر کا وقت شروع ہو گیا, وہ جا کے اذان دیتا تھا. یہ زہر کے وقت کا آغاز ہے, شروعات ہے. ختم کب ہوتا ہے؟ جب اس چیز کی, اس لکڑی کی لمبائی سائے کے برابر ہو جائے. اب زہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, وہ اس وقت شروع ہو گیا عصر کا. پھر مؤذن عصر کی اذان دیتا ہے. تو اس طریقے سے آگے تفصیل آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مؤذن جو ہے وہ اپنی مرضی سے اذان نہیں دیتا, چاہے جس منہج سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے, وہ اذان دیتا ہے. اب زوال کے بعد سے لے کے جب تک کہ اس چیز کی لمبائی جو ہم نے رکھی ہے برابر نہیں ہوتی, یہ لمبا وقت ہے. بعض لوگ اذان دیتے ہیں جو ہی سورج کا زوال ہوتا ہے, بعض لوگ پانچ منٹ کے بعد دیتے ہیں, بعض لوگ تھوڑے سے اور دیر کے بعد دیتے ہیں. تو یہ جو اختلاف حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے وقت اوقات کی تعلیم دی, تو پہلے دن میں نماز کے شروع کے وقت میں نماز پڑھائی, اور دوسرے دن میں نماز کے آخری وقت میں نماز پڑھائی, اور یہ فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے نماز کا, وہ ان دونوں وقت کے بیچ میں ہے. یعنی پہلے دن جب سورج زوال ہوا تب نماز پڑھی ظہر کی, دوسرے دن نماز پڑھی جب سورج سایہ جو ہے وہ اس چیز کے برابر جس کو ہم نے رکھا ہے سایہ دیکھنے کے لیے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ اذان سن لیتے ہیں تو وقت نماز کا وقت آغاز شروع ہو جاتا ہے. عصر کے بعد نماز پڑھنا کیسے؟ اچھا اب یہ اور مسئلہ ہے آپ کو اگلے دروس ابھی سب پوچھنا چاہتے ہیں. مکروہ اوقات جو ہیں اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے الا یہ کہ سبب والی نماز ہو. اب جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جب سایہ برابر ہو جاتا ہے. ختم کب ہوتا ہے؟ جب سایہ دگنا ہو جاتا ہے. یہ بہترین وقت ہے, اختیار کا وقت ہے. دوسرا ہے مجبوری کا وقت کہ جب سایہ دگنا ہو جائے اس وقت سے لے کے جب سورج غروب ہو رہا ہو. جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب یہ نماز کا وقت نہیں ہے, یہ قضا کا وقت شروع ہو گیا. تو عصر کے دو وقت ہیں, ایک اختیار کا وقت ہے اور ایک ہے مجبوری کا وقت, ضرورت کا وقت. عصر کی نماز کے عصر کے فرض کے بعد, یاد رکھیں عصر کے فرض کے بعد نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. نفل دو قسم کی ہے, ایک نفل مطلق ہے جو آپ نہیں پڑھ سکتے, دوسری ہے نفل مقید جسے سنت بھی کہا جاتا ہے, جیسا کہ سنت الفجر, سنت فجر کہہ رہا ہوں میں, تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد دو رکعت ہم پڑھتے ہیں جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں. بیٹھنے سے پہلے یہ سنت ہے کہ آپ دو رکعت پڑھ کے پھر بیٹھیں. یہ سنت جو ہے یہ نفل مقید میں آتی ہے, ہے تو نفل سنت بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سبب ہے. سبب کیا ہے؟ ایک وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو دو رکعت آپ نے پڑھنی ہے. اگر آپ عصر کے فرض کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہو یہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ نہیں کا وقت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تین وقت میں نماز نہیں پڑھنی. کون سے اوقات ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک کہ سورج نکلتا نہیں ہے, طلوع نہیں ہوتا مکمل طور پہ, اور ایک نیزے کی بلندی پر نہیں ہوتا. دوسرا وقت جب سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے, جب سایہ ختم ہو جاتا ہے چیزوں کا. تیسرا وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہوتا, یہ اوقات نہیں ہے. اور بعض علماء نے تین کی جگہ پانچ بیان کیے ہیں, جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ مکمل نہ نکل جائے چوتھا, اور پانچ میں جب سورج غروب ہو رہا جب تک مکمل غروب نہ ہو جائے, یہ اوقات نہیں ہیں. تفصیل پانچ ہے اور اگر ویسے بہ کر تو تین ہے. اگر نماز سبب والی ہے تو آپ ان وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو یا نکل رہا ہو تب نہیں, کیونکہ یہ کم وقت ہے. سورج مکمل غروب ہونے میں نکلنے میں پانچ سات منٹ لگتے ہیں, زیادہ نہیں لگتے. لیکن باقی جو تین وقت یہ لمبے وقت ہیں. جو نماز سبب والی ہے ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ ہے اصل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, اس کی سبب ہے, اگرچہ فرض کفایہ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. سنت آپ پڑھنا چاہتے ہیں وضو کی, اب وضو کی ہے پھر سنت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہوئے ہیں دو رکعت پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن نفل مطلق ہے, نفل مطلق نہیں پڑھ سکتے. نفل مطلق کون سا ہے؟ کہ میں دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں کسی خاص وقت تعین کیے بغیر, آپ دو نفل پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دو نفل جو ابھی چار یا چھ یا آٹھ جتنی پڑھنا چاہتے ہیں آپ, جس کا خاص متعین وقت نہیں ہے, یہ نہیں کے وقت میں نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں کا وقت ہے, منح کرنے کا وقت ہے, آپ یہ مطلق نفل نہیں پڑھ سکتے. جو باقی جس پہ قید لگ گئی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں. فرض نماز جو قضا ہے, قضا ہاں نہیں, وہ تو پڑھیں گے آپ. فرض نماز تو آپ پڑھیں گے. ایک شخص ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا, وہ اب اٹھے جماعت ہو گئی ہے, اب کیا وہ دو رکعت فرض نہیں پڑھے گا؟ وہ فرض دو رکعت بھی پڑھے گا تو سنت بھی پڑھے گا فرض سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ. جی منع نہیں, اس کے لیے منع نہیں کیا گیا نا, منع کیا گیا نفل مطلق کے لیے کہ آپ نوافل جو مطلق وہ نہ پڑھا کریں. ہاں اس کے لیے منع کیا گیا. فرض نماز تو آپ نے پڑھنی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے, جانتے آپ دلیل کیا ہے فرض نماز کے متعلق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے نماز سے, جب اسے جاگ آ جائے یا اسے یاد آ جائے تب نماز پڑھ لے, یہی اس کا کفارہ ہے. جب تب یعنی کوئی خاص وقت ہے؟ نہیں. نہیں کا وقت اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی وقت ہو جب آپ اٹھے ہو اس وقت آپ نماز پڑھ لو. کون سا اوقات؟ کون سا حکم؟ نہیں کے وقت نماز ادا کرنا. بعض علماء کہتے ہیں یہ جو کراہت ہے کراہت تحریمی ہے, بعض کہتے ہیں جو کراہت ہے کراہت تنزیہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا ہے نہیں یقتضی التحریم کہ نہیں پڑھنی چاہیے, واللہ اعلم, کیونکہ اس کے کوئی قرینہ نہیں ہے. اگر قرینہ ہے کراہت کا تو قرینہ ہونا چاہیے جو اسے کراہت کی طرف لے کے جائے. ہاں آپ نے وہ جو دیا ہے وہ اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پمفلیٹ اچھا ہے, اس میں لکھا بھی اچھا ہے, لیکن اس میں بعض چیزیں ہیں. ایک تو اس میں یہ تفصیل, ایک تو لکھنے والا جو ہے وہ میرا خیال ہے صوفی ہے, کیونکہ اس نے بات کا آغاز ہی ایک قصے سے کیا. جی ابتدائی ایک قصے سے کیا, اور پیر اور مرید کے قصے سے ابتدا کی. وہ یاد رکھ جب مرید کا لفظ آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کہنے والا صوفی ہے. ایسے تو جماعت کے نزدیک یہ پیری مرید کا لفظ استعمال نہیں ہوا کرتا, یاد رکھیں, کیونکہ الفاظوں سے بھی لوگوں کو پہچانا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مرید کا مطلب ہے شاگرد طالب علم, ہم کہتے ہیں نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا کیا فرق ہے مرید میں اور طالب علم میں, کسی کو پتا ہے؟ بارک اللہ فیک. بھائی مرید نے تو تقلید کرنی ہے, مرید کو جو بھی پیر حکم دیتا ہے وہ اس کے لیے دین ہے. طالب علم اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے دلیل کے ساتھ, اس کے لیے دین وہ نہیں جو استاد کے منہ سے نکلتا ہے, اس کے لیے دین وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہو. تو یاد رکھیں جب بھی مرید کا کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہو تو آپ یہ جان لیں کہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ تفریق نہیں کی گئی کہ بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے, یعنی بات یہ تھی کسی ساتھی نے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو زیادہ حج عمرہ کرتے ہیں بار بار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ پکنک سمجھ کے شاید کیا جاتا ہے. اب یہ پکنک بھی درست نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ دیکھیں حج اور عمرہ کرنے والے کی نیت جیسی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. عبادت کے لیے جو ارکان اسلام میں سے ہیں اس کو پکنک کا لفظ دینے درست نہیں ہے, پکنک ایک سیر و تفریح ہے. حج اور عمرہ جو ہے ایک عظیم عبادت ہے, اس کو ہم سیر تفریح ہم نہیں کہہ سکتے, کرنے والا کرنا چاہتا تو وہ ضرور اس کا رب جانے. شرعی الفاظ کی احترام کرنی چاہیے, قدر کرنی چاہیے. تو چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے یہ قید نہیں لگائی, اگر کوئی شخص 5 سال کے بعد کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ کرے, 3 سال کے بعد کرنا چاہتا ہے نہ کرے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ان کی بات اچھی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو فقیر ہیں مسکین ہیں, کھانے کچھ نہیں ملتا, اور بعض لوگ ہر سال میں حج کر رہے ہیں. ارے اس حج سے کیا چاہتے ہو تم؟ کفارہ تو ہے اس میں کوئی شک, اسی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں کفارہ ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر اس شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں جو دونوں حج کے بیچ میں ہوئے, اور وہ اس حج کے ساتھ ساتھ باقی بھی خیر کے کام کرتا رہتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, مدرسے اس نے بنائے ہیں, تب وہ حج کرے نہ کرے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, کرنا چاہیے. اسے دیکھیں حدیث کے جو الفاظ ہیں, ہم یعنی کہ ایک چیز کو دیکھ کر یا عوام الناس کو دیکھ کر فتویٰ دے دیں, کہ کیونکہ اکثر لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم حاجی ہیں. بعض لوگ جو یہ نہیں کرتے ان کو شامل کیوں کرتے ہیں؟ یہ ناانصافی ہے. اوور آل جو اچھا لکھا ہے وہ اچھا لکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بعض یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ ان کی وضاحت کرنی ضروری میں سمجھتا ہوں, شائع کیا جائے نہ کیا جائے, میں سمجھ شائع نہ کیا جائے.
کوئی دلیل دے رہا ہے وہ علامہ البانی کی, انہوں نے صحیح کہا ہے کہ سورج والے قبر کے پاس آتے اللہ رسول جو ہے سنتے ہیں.
کیا چیز؟
یہ روشنی جو ہے نا بار اصول کو چھپا ہے.
ہاں
کوئی نہ کوئی علماء آتا رہتا, کوئی آپ نے اس کو کچھ دیا تو آپ کا جواب دے گا, میں نہیں کیا میرا جواب جو ہے چل رہا ہے.
اللہ المستعان. اچھا
تو اس میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا, اس نے لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ
وسلم پر جائیں
نا آپ تو اللہ رسول حیات ہیں زندہ ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں. تو اس کی دلیل اس نے کیا تھی, علامہ البانی کی گجر حوالے دیے اس نے, میں لانا تھا آپ کے پاس دکھانے کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے. ساتھ میں دوسری کتاب میں پڑھ رہا تھا اس میں کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے, وہ موضوع کہہ رہا تھا وہ علامہ البانی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے. یہ تو لا کے اتنا بڑا بڑکا جو اسباب ہے جو ہے نا
ہوا. ایک کتاب چھپی ہے کیا مردے سنتے ہیں سماع اموات کے متعلق, اور حنفی علماء نے لکھی ہے, حناف علماء نے, علامہ البانی اس کتاب کی تحقیق کی ہے. بڑی اچھی کتاب, پیاری کتاب ہے. جو لوگ اس پر بحث کریں نا وہ کتاب ان کے ہاتھ میں دے دیں آپ, بڑی پیاری کتاب ہے. ارے مردے نہیں سنتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, ہمارا ایمان ہے زندہ ہے, برزخی دنیا میں, برزخی زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی سے الگ زندگی ہے. درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی روح کو واپس کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. جی کس کی سند؟ جی سند صحیح ہے اس کی. جی جی ہاں, واپس کب جائیں گی اسے کہتے ہیں کیفیت کا سوال, اسے کہتے ہیں کیفیت کا سوال. اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ عرش پر ہے, فوق السماوات. اچھا اللہ کا نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں, ہوتے ہیں نازل. اچھا زمین گول ہے؟ نہیں نہیں, نہیں زمین ہموار ہے کہ زمین گول ہے؟ گول نہیں. یہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے, اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ زمین گول ہے. اس میں گھومنے میں اختلاف ہے, گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے الگ مسئلہ ہے, زمین گول اس پر اتفاق ہے علماء سنت کا, زمین گول ہے. ہاں ہے گول. اچھا آپ نہیں مانتے گول ہے؟ ہاں تو بچھو نہیں آپ, ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کیڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ یہی بچھونا ہے زمین. اگر اب اپنے پہاڑ دیکھیں کیسے ہیں, اگر سارے زمین پہاڑ ہی ہوتے ہم کیسے زندہ رہتے؟ والارض بعد ذلك دحاها, کہ زمین کو ہموار کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم آسانی زندہ رہ سکیں, ورنہ یہ روڈ کہاں بناتے ہم لوگ. بہرحال جب زمین گول ہے اللہ نازل بھی ہوتے ہیں, تو جب نازل ہوتے ہیں اور اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے, اب یہاں پر دن ہے. اچھا گھومنے کو چھوڑیں, یہاں پر دن ہے, رات کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, یہاں پر رات ہے. اچھا امریکہ میں دن ہے, یعنی رات کا آخری پہر جو ہے زمین پر ایک وقت میں ہمیشہ ہے, ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں جاتے, نازل ہی ہے ہمیشہ. بارک اللہ فیک, اس کا وہی جواب ہے, بات وحی کی ہوتی ہے. صحیح حدیث میں ثابت ہو گیا وحی ہے. اب جیسے یہاں پر کیفیت نہیں پوچھتے وہاں پر بھی کیفیت نہیں پوچھتے. جب انسان مر جاتا ہے اور فرشتے اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں, مردے سے سوال پوچھتے ہیں زندہ سے پوچھتے ہیں؟ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. ہماری سنتا ہے؟ یہی الحمدللہ. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ وہ پاؤں کی کٹ کٹ کی آواز سنتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کا مطلب ہم چلیں گے جیسے میں بتایا کہ یہ غیب کے معاملے ہیں. غیب ہوتا ہے پردہ, یہاں پر پردہ ہے, پردے سے صرف ایک کونا اٹھایا ہے, آپ کو ایک کونا نظر آئے گا بس, آئے گا کہ نہیں؟ اگر ایک کونا اٹھائے تو آپ کو سب کچھ پیچھے نظر آئے گا، وہی کونا نظر آئے گا جو ہمیں اٹھایا ہے. اگر آدھا اٹھایا آدھا نظر آئے گا جو اس کے پیچھے ہے، پورا اٹھا دے تو پورا نظر آئے گا. غیب کی خبریں بھی ایسی ہیں، ایسی ہی ہیں. برزخ کے متعلق جو ہمیں خبر ملی محدود ہے. جس نے کوشش کی ہے کہ حد سے زیادہ گزرو گمراہ ہوا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ گمراہ نہ ہو، آپ دلیل کی طرف واپس آئیں اور اس حد کے اندر رہے گمراہ نہیں ہوگے. اگر آپ ہر کہنے والے کی بات کے پیچھے لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. قاعدہ یاد رکھیں میرا، برزخ زندگی کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. غیب مطلق جو ہے، ہمیں جو خبر ملی ہے برزخ کے متعلق ہم صرف وہ جانتے ہیں اور اسی کے متعلق ہی بات کرتے ہیں. جو خبر ہمیں نہیں ملی وہ غیب ہے. جو غیب کے متعلق بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیا ہے. وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم جانتے ہیں کہ برزخ میں کیا ہوتا ہے. جو دلائل میں آئے ہم وہی بات بیان کرتے ہیں. اب مردہ کٹ کٹ کی آواز سنتا ہے، مردہ بچے کی چیخ کو سنتا ہے، مردہ جب وہاں پر دفن کرنے والے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ سنتا ہے. نہیں نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. جواب کیا ہوگا؟ سنتا ہے نہیں سنتا مجھے پتا نہیں. اب اس نے کٹ کٹ کی آواز سنی ہے، اس پر کسی کو اختلاف ہے؟ سب کا اتفاق ہے. اچھا، وہاں پر دو لوگ اور چیخ چیخ کر بات کریں، حالانکہ خلاف سنت ہے، جائز نہیں ہے. قبرستان میں باتیں کر رہے ہیں اونچی آواز میں، لوگ کرتے سگریٹیں پیتے ہیں نعوذ باللہ، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں وہاں پہ، وہاں پر باتیں کر رہے ہیں زور سے، کوئی بچہ ہے وہ چیخ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، مردہ سنتا ہے. اچھا، ہم عقلن سوچیں ذرا، پاؤں کے چلنے کی آواز زیادہ انسان سنتا ہے یا بولنے کی چیخنے کی آواز زیادہ سنتا ہے؟ چیخنے کی آواز زیادہ ہے. اچھا، جس کو ہم نے دفن کیا مٹی کے اندر، قبر کے اندر، کیا اس کو صرف ایک انچ کی مٹی ڈالی ہے یا منو مٹی ڈالی ہے؟ یعنی وہ نہ تو ٹک ٹک سن سکتا ہے اگر عقل کی طرف آئیں، اور نہ ہی چیخ سن سکتا ہے. ہم نے یہ کیوں کہا کہ وہ قدموں کی آواز سنتا ہے؟ یہاں سے پردہ اٹھا دیا گیا، غیب سے پردہ اٹھایا ہے. کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. اور ہمیں یہ خبر دی کہ وہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے. بچے کے چیخنے کی آواز وہ نہیں سنتا جو قدموں کی چلنے کی آواز سے زیادہ ہے. کیوں نہیں سنتا؟ سنتا ہے نہیں سنتا؟ ہم کیا جواب کیا ہے؟ ہاں میرے بھائی، نہیں سنتا، یقین ہے نہیں سنتا. کیوں؟ وما انت بمسمع من في القبور، مردے نہیں سنتے، صرف وہ سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ سنایا ہے. پتہ قدموں کے چلنے کے بعد کیوں سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے؟ کیوں؟ حکمت ہے اس کی، حسرت ہے کہ میں بھی اس زمین کے اوپر چلتا تھا کسی زمانے میں، آج لوگ میرے اوپر سے چل کے جا رہے ہیں اور مجھے یہاں پر اس اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حسرت ہے. خوش وہ ہوگا جو قبر میں کچھ لے کے آیا ہوگا اپنے ساتھ، اور پریشان وہ ہوگا جو مفلس ہوگا کچھ ہی لے کے اپنے ساتھ قبر کے اندر. اس لیے وما يستوي الاحياء ولا الاموات، دیکھیں مثال دیکھیں، سورہ فاطر میں طلب کرتے ہیں، زندہ مردہ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ زندہ مردہ کو برابر کر رہے ہیں، پھر تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ زندہ مردہ برابر ہے اور روشنی اور اندھیرا بھی برابر ہے. وما انت بمسمع من في القبور، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتا. ارے جنگ بدر میں تو ابو جہل کو سنا دیا، سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ تو وہ کیسے سنا پھر؟ یہ قرآن مجید ہے، وہ صحیح حدیث ہے، کہ ٹکراؤ ہے یہ. اللہ تعالی نے چاہا سنایا، جب نہیں چاہا تو نہیں سنا. ابھی یہ مائک بند کر دوں میں. وہاں پر آواز جائے گی؟ نہیں جا رہی آواز. میں نے کھول دیا تو آواز گئی ہے. میرے بھائی حقیقتاً قبر والے نہیں سنتے, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے سنا دے. علامہ البانی نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے جو میں آپ کو بیان کروں. میں تو آپ کو جواب آسانی سے دیا, آپ کو پھر سمجھ نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں علامہ البانی نے نفی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مردے نہیں سنتے. وہ پھر پتنی پوچھے کہاں سے لے کے آئے ہیں, یہ تو پوری کتاب ہے. کیا مردے سنتے ہیں؟ اس طریقے کی کوئی کتاب ہے اور علماء احناف نے اس کو لکھا ہے. علامہ البانی نے تحقیق کی ہے, اس کی اردو میں بھی میرا خیال موجود ہے. عربی میں تو میں نے خود دیکھا, میرے پاس بھی ہے, اردو میں میرے خیال موجود ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.